بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. یہ ریاض الصالحین کا عنوان نمبر 27 ہے. باب تعظیم حرمات المسلمین، یہ عنوان نمبر 27 یہ عنوان ہے تعظیم حرمات المسلمین. حرمات حرمتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں عزت اور احترام. یہ لفظ حرمت مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آگے قرآن کریم کی آیت میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے، وہاں دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہاں پر باب تعظیم حرمات المسلمین میں معنی یہ ہوں گے کہ مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم، یعنی مسلمانوں کے معاملات میں جن چیزوں کی تعظیم کا، جن چیزوں کے خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی احترام والی باتیں، کسی کی بے عزتی نہ کی جائے، کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے، کسی کی بے حرمتی نہ کی جائے، یہ ہے حرمات. تو مسلمانوں کی عزتوں کا خیال رکھنا اور ان کے حقوق کا بیان، اور ان پر والشفقت علیہم، مسلمانوں کے ساتھ شفقت کا، ورحمتہم، ان کے ساتھ ہمدردی مہربانی کرنے کا ذکر. یہ بہت اہم عنوان ہے کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی ہمدردی کا معاملہ کریں. اسلام نے ہمیں صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام انسان، اور صرف انسان نہیں بلکہ تمام جانداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کی اہمیت ملتی ہے کہ کتے کو پانی پلانا یہ بھی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، حالانکہ کتا وہ جانور ہے جس کو بھگا دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، گھر میں آئے تو اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. عام طور پر ایسا کیا جاتا ہے، نہیں کہ کتے کو بھگانا وغیرہ کوئی شریعت کا حکم ہے، لیکن عام طور پر انسان اس کو ہٹا دیتا ہے. تو وہ جانور جس کے بارے میں اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر وہ گھر میں ہے تو فرشتے نہیں آتے، لیکن اس جانور کو بھی اگر کوئی پیاسا ہے اور پانی پلا دے اور اس کا خیال رکھے تو اس پر بھی مغفرت کا فیصلہ ہے. تو ظاہر ہے دوسرے جانور ان کا بھی خیال رکھنا اس سے زیادہ تاکید حکم ہو گیا. ایک شخص چونٹی کے ساتھ خیرخواہی کر لیتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، وہ بھی انسان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک شخص مکھی کو پانی پینے دیتا ہے، اس کو اڑاتا نہیں ہے، وہ بھی اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بہرحال لکلی کبھی دن ذاتی کبھی دن رتبتن اجرن، ہر وہ جس میں زندہ جگر ہے، یعنی جس میں حیات ہے، تو ہر حیات والے کے ساتھ، زندہ کے ساتھ خیرخواہی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کو راحت پہنچانا، یہ اجر اور صدقے کا کام ہے. تو ظاہر ہے اس میں انسان تو انسان ہے، پھر اس میں بھی مسلمان ہے، تو اس کی اور تاکید بڑھ جاتی ہے. یہ عنوان اسی بارے میں قائم کیا ہے. باب تعظیم حرمات المسلمین و بیان حقوقہم و شفقت علیہم و رحمتہم. اب اس میں بہت سی مختلف روایتیں آئیں گی، ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں گے تو پتہ چلے گا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا تعلیمیں دی ہیں. سب سے پہلے تو قرآنی آیات ہیں, مثال کے طور پر چند آیتیں پیش کی ہیں, ان کو سمجھ لیتے ہیں. قال اللہ تعالی ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه, جو شخص تعظیم کرے گا, جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حرمات کی, حرمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکام جن کا احترام کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم قابل احترام ہے, تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو خیال رکھتا ہے ان کی تعظیم کرتا ہے, تعظیم کب کرے گا؟ اس پر عمل کرے گا. ہاں نہیں نہیں, یہ تو اللہ کا حکم ہے, نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے, اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانا یہ اللہ کا حکم ہے, اچھے اخلاق سے پیش آنا اللہ کا حکم ہے, یہ حرمات اللہ, گناہ کے قریب نہیں جانا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو فرائض واجبات بھی آ گئے اور حرام وغیرہ سب چیزیں آ گئیں, کرنے کے کام نہ کرنے کے کام سب حرمات. تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام یعنی شریعت کے احکام, جو شخص شریعت کے احکام کی تعظیم کرتا ہے, ان کا خیال رکھتا ہے, ان کے تقاضے پر عمل کرتا ہے, تو یہ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ, دل میں تعظیم ہوگی تو ظاہر میں عمل ہوگا, تو یہ اس کے لیے اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے یہاں خیر کی چیز ہے اور بھلائی کی چیز ہے. دوسری آیت وقال تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب, اس آیت میں ہے جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی, شعائر کے معنی علامت, شعیرتن کی جمع شعائر ہے علامت, یہاں پر ہر علامت مراد نہیں ہے بلکہ لفظ شعائر جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد کوئی خاص علامت جس سے کوئی خاص قوم یا مذہب کے لوگ پہچانے جائیں. مسلمانوں کی ایک پہچان ہے, اذان کے ذریعے سے مسلمان پہچانے جاتے ہیں, کعبہ مسلمانوں کی پہچان ہے, کتاب اللہ مسلمانوں کی پہچان ہے, یہ سب شعائر اللہ ہیں. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے شعائر کی, دین اسلام کے وہ احکام جو مسلمانوں کے لیے علامت سمجھے جاتے ہیں, ان احکام کی تعظیم کرتا ہے, تو اس کا یہ تعظیم کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی موجود ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ دل میں تقوی ہے. دونوں آیتوں کا حاصل کیا نکلا کہ دیکھو صرف نماز روزہ اس میں پورا دین نہیں آ جاتا, صرف کسی کو طویل نمازیں پڑھتے دیکھ لیا, لمبے سجدے کرتے دیکھ لیا, تسبیحات پڑھتے ہوئے دیکھ لیا, اس میں پورا دین نہیں آتا. دین کا تعلق پورے اسلام سے ہے, اس میں حقوق اور اس میں اخلاق یہ سب آ جاتے ہیں. تو جو بھی ان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام احکامات کی تعظیم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کا خیال رکھتا ہے, تو یہ اس کے لیے بہتر بھی ہے اور اس کے دل میں تقوی ہونے کی ایک علامت ہے. تیسری آیت ہے قال تعالی واخفض جناحک للمؤمنین, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے بازو کو پست رکھیے, جھکا کر رکھیے مؤمنوں کے لیے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے مفہوم کے لحاظ سے کہ مؤمنوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے. جھکنا نرمی کا, آسانی کا معاملہ کرنا لوگوں کے ساتھ, تواضع کے ساتھ پیش آنا, نرمی کا معاملہ کرنا. چوتھی آیت آگے پیش کی وقال تعالی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے, من قتل نفسا بغیر نفس, کوئی شخص قتل کرتا ہے کسی کو, اصل میں آیت اس طرح چلے گی من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا, لیکن اس میں دو استثناء کر دیے. جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے دو صورتوں کے علاوہ میں, ایک صورت کیا ہے بغیر نفس, حالانکہ ایسے شخص کو قتل کیا جس نے کسی اور کو قتل نہیں کیا. اگر ایک شخص ہے جس نے کسی کو قتل کیا تو شریعت کہتی ہے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا, تو وہاں پر قتل کی جائے تو اس لیے کہ قصاص ہے. لیکن بغیر نفسن، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا. فساد فی الارض، کسی نے زمین میں ایسا کوئی فساد نہیں مچایا جس کی وجہ سے وہ قتل کی سزا کا مستحق بنتا ہو. وہ کون سا فساد ہے؟ ایک شخص مرتد ہو جاتا ہے، یہ فساد ہے. ایک شخص ڈاکو بن جاتا ہے، یہ فساد ہے. کسی کو قتل کرنا بھی فساد میں آ جاتا ہے عام لفظوں کے اعتبار سے. تو وہ جگہ جہاں شریعت نے کسی کے خون کو جائز قرار دیا ہے، وہ فساد کی صورتوں میں ہوتا ہے یا قتل کی صورت میں ہوتا ہے. تو ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی کسی شخص کو قتل کرتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فرد فکأنما قتل الناس جميعا، ان دو صورتوں کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کیا. اس کا کیا معنی؟ انسان جب کسی کو قتل کر دے، دنیا میں ایسے قصے آتے رہتے ہیں، پیش آتے رہتے ہیں، تو ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے، اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسرا شخص جس نے کبھی قتل کرنے کا سوچا نہیں تھا، وہ بھی سوچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کوئی اور شخص تیار ہوتا ہے، وہ کسی کو قتل کرتا ہے، تو اور زیادہ اچھا، اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، اچھا لوگ تو کرتے رہتے ہیں، چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. قتل کا سلسلہ دنیا میں جو بڑھتا رہا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑھتا رہا. تو ایک شخص کے قتل سے تمام مقتولین کا گویا وبال اس پر آ رہا ہے جو اس کو دیکھ کر قتل شروع کر رہے ہیں. ایک کے بعد دوسرا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. یہ وہ آیت سورہ مائدہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پیش فرمائی ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کے قصے کے بعد، جہاں پر حابیل اور قابیل کا ذکر ملتا ہے، قصہ ملتا ہے، نام تو نہیں لیکن قصہ ملتا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ قابیل نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کا، تو اور وہاں سے قتل کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک شخص نے قتل کا سلسلہ شروع کیا، وہاں سے ایک سلسلہ چل پڑا، اور اب تک دنیا میں قتل کا سلسلہ چل رہا ہے. تو وہ قابیل، اس پر تو جرم کا ایک حصہ ہے ہی، لیکن اس کے بعد آنے والے لوگ جو قتل کرتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جب قتل کرتے ہیں تو ان پر بھی وبال آتا ہے. من قتل نفسا، جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، تو فکأنما قتل الناس جميعا، تو تمام لوگوں کے جو قتل ہو رہا ہے گویا کہ یہ اس کا ذمہ دار ہے. جیسے حدیث میں ہم نے پڑھا تھا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے، دوسرے اس طریقے پر عمل کرتے ہیں، تو دوسرے عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس پہلے والے کو ملتا ہے. اور جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کرتا ہے، جاری کرتا ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو برائی کرنے والوں کا وبال بھی اس پہلے والے شخص پر جاتا ہے. یہ ایک نظام ہے. اچھا طریقہ جاری کریں تو ثواب کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، برا طریقہ جاری کریں تو گناہ کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض لوگ بیچارے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نام اعمال میں گناہ لکھے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی غلط طریقہ جاری کر دیا ہے. غلط طریقہ جاری کر دیا، اور اس غلط طریقے پر لوگ عمل کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے عمل، اس نے توبہ نہیں کی. توبہ کر لے، رجوع کر لے، رجوع کا اعلان کر دے، پھر تو ٹھیک ہے. ایک شخص ہے، آج کل عام طور پہ یہ سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے، کوئی ناجائز چیز تھی، جو خلاف شرع چیز تھی، جو غلط تصویر تھی، اس نے آگے پھیلا دی، اب لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، اور یہ شخص، اس نے اپنے طور سے سوچا چلو ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اب وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، توبہ استغفار بھی کر رہا ہے، لیکن اس گناہ سے توبہ نہیں کی، اور اس میں جو مٹانا چاہیے تھا، جہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا، گناہ کا سلسلہ چلتا رہے گا. بہت سوچ سمجھ کے انسان اس طرح کے قدم اٹھائے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا سلسلہ بہت زیادہ جاری رہتا ہے، نقصان بہت زیادہ عام ہوتا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، تو قتل بہرحال ایک بہت بڑی چیز ہے، ومن احیاها، آگے فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک شخص دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، لیکن بہرحال دل میں کبھی یہ خیال آیا کہ وہ دشمن یا مخالف ہے یا یہ فلانا ہے یا ایسا ہے، اس کو قتل ہی کر دیں، لیکن نہیں، شریعت کا حکم ہے، قتل تو نہیں کر سکتے. شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کسی کو قتل نہیں کرتا، اس کو زندہ رہنے دیتا ہے، قتل کے ارادے سے پیچھے رہتا ہے. یہ احیاہا، یہ ہے احیاہا، کہ جو شخص دوسرے کو زندہ رہنے دے، یعنی قتل نہ کرے، شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قتل نہ کرے، تو گویا کہ وہ دو تمام لوگوں کے جو زندہ ہیں ان کے زندہ رہنے کا ذریعہ یہ شخص بنا ہے. وہی بات ہے، جیسے قتل کرنے میں تمام مقتولین کے ذمہ دار یہ بنتا ہے، اسی طرح زندہ رکھنے، قتل نہ کرنے میں زندہ رہنے والوں کے لیے یہ شخص ایک طرح سے ذریعہ بن رہا ہے کہ دیکھو اس نے قتل نہیں کیا شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اب اس کی وجہ، اب جتنے لوگ زندہ رہے ہیں، گویا کہ دیکھو اس میں اس کا بھی حصہ ہے کہ دیکھو یہ اگر عمل کر لیتا گناہ کا تو اور لوگ مقتولین ہوتے اور یہ دوسروں کی زندگی بچنے کا ذریعہ، بچانے کا ذریعہ بن گیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. بہرحال اس آیت میں بھی یہی بتانا مقصود ہے کہ دیکھو لوگوں میں تکلیف دینے والی جو چیزیں ہیں ان سے بچو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے اسباب سے بچو، لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنو. تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے اور دوسرے لوگ دیکھ کر یہ سلسلہ آگے بڑھائیں گے. دیکھو ایک عام سننے، ایک یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہاں تو قتل کا ذکر ہے نا، یہ تو مثال ہے، قتل کا ذکر ہے تو مثال ہے، قتل بہت بڑا جرم ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم کسی بات کو بس خاص اس معنی میں سمجھ کر اس کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ انسان جب کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی چیز عام کر دیتا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسان نے کوئی ایسی چیز جاری کر دی جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اب اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی، لوگوں نے دیکھا اچھا یہ اس طرح کر رہا ہے، چلو ہم بھی کر لیتے ہیں. بعضوں کی ہوتی ہے مذاق کی عادت ہوتی ہے، مذاق کی عادت زیادہ ہوتی ہے بعضوں میں، اور مذاق میں جب تک لوگ ہنسیں گے نہیں، لوگوں کو جب تک خوشی نہیں ہوگی تب تک مذاق میں مذاق پورا فائدہ نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا اس کا. تو اب کسی کو تنگ کیا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو بچے کو تھا اس کو رلا دیا، یا کسی بڑے کو تنگ کر دیا کہ اس کو غصہ ہے، اب اس پر مزہ آ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کسی کو تنگ کیا اور اس کو واقعی تنگی ہوئی. قتل تو نہیں کیا لیکن کسی کو تکلیف تو پہنچائی، قتل تو اس کا اعلیٰ درجہ تھا، ادنا درجے پر تو عمل کیا کسی نے کسی درجے میں. یہ چیزیں، ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا، کسی کے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. ہم نے ایک مرتبہ کر لیا، کسی نے دیکھ لیا، ہمارے چھوٹے بڑے ساتھ تھے جو بھی تھے، انہوں نے دیکھ لیا، ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی. اب آگے جب بات بڑھے گی، یہ لوگ بڑے ہوں گے، زمانہ گزرے گا، کچھ وقت گزرے گا، اب وہی چھوٹے بڑے ہونے کے بعد وہی حرکت کریں گے، وہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. گناہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ پہلے والے پر جو قبر میں جا چکا ہے. بہت اہم بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قتل ہم نہیں کرتے اس لیے کہ ہماری تو جرأت ہی نہیں ہوتی قتل کی، ہم تو خون بہت سے ہیں جو خون نہیں دیکھ سکتے، قتل نہیں کر سکتے، چلو اچھی بات ہے. لیکن اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ نہیں نہیں اس گناہ سے ہم تو محفوظ ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسرے بھی تو گناہ ہیں، دوسرے بھی تو جرم ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. بہرحال اس باب میں جو اہم بات سمجھائی جا رہی ہے، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ دیکھو کسی کو ہمارے، ہم سے، ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم اپنے آپ کو ایسے تمام اسباب سے، کاموں سے بچا کر رکھیں جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہو. اور یہ کم از کم درجہ ہے کہ لوگوں کو اپنی تکلیف پہنچانے سے انسان بچا رہے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنے، انسان دوسروں کو راحت پہنچائے. اصل تو بنیاد، اصل تو یہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ جانور کی بھی تین قسمیں ہیں. بعض جانور تو وہ ہیں جو انسانوں کے لیے نفع کا ذریعہ ہیں، فائدہ مند ہیں، نفع کا ذریعہ ہیں. بعض جانور وہ ہیں جو انسان کے لیے نہ نفع نہ نقصان، اور بعض جانور وہ ہیں جو انسان کے لیے نقصان اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، نقصان کا ذریعہ ہوتے ہیں، تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اب انسان اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو انسان ہوں، جانور سے بہتر ہوں، تو جانور سے بہتر ہونے کے معنی کیا ہوئے؟ اپنے آپ کو ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم جانور سے بہتر ہیں تو ہم جانوروں کی کون سی قسم میں آتے ہیں؟ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہیں تو جانوروں کی ادنیٰ قسم ہو گئی، جو نہ تکلیف نہ راحت کا ذریعہ ہے تو جانوروں کی ہم درمیانی قسم میں آتے ہیں، جانوروں کے بھی اعلیٰ قسم میں نہیں آ رہے۔ لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے اور وہ بھی بہتر قصہ طریقے سے راحت کا ذریعہ بنے تو ہم جانوروں کی اعلیٰ قسم سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں۔ یہ کم از کم درجہ ہے انسان ہونے کے لحاظ سے کہ دوسروں کو راحت پہنچائیں اور دوسروں کے لیے نفع کا اور راحت کا ذریعہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد رکھنا چاہیے، بدترین شخص، بدترین شخص کون ہے؟ کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کرتے ہوں، کوئی اس کو اس کا احترام کر لیتا ہے، اس کا خیال رکھ لیتا ہے صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے، کہ اس شخص کا اگر احترام نہیں کیا، اس کا خیال نہیں رکھا تو پتہ نہیں یہ کیا شر پھیلائے گا، کیا کیسی زبان کھولے گا، پتہ نہیں کیسی باتیں کرے گا، کیا بے عزتی کرے گا اور کس قسم کی تکلیفیں پہنچائے گا۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا احترام کرتے ہوں، بدترین شخص۔ آگے چلتے ہیں، قرآن آیات ہو گئیں، جو اصل سبق اس باب کا تھا وہ ہم نے سمجھ لیا، لیکن اس کی مثالیں جب آئیں گی تو بات اور زیادہ واضح ہوگی۔ اب آگے روایتیں پڑھ لیتے ہیں، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں، بس روایتوں کو روایت کے طور پر، حدیث کے طور پر سمجھ جائیں گے، تاکہ بات تو اصل آ گئی، جو اصل بات کرنی تھی وہ تو آ گئی، اب اس کے بعد صرف مثالیں ہیں، روایتیں ہیں۔ حدیث نمبر ایک، وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤمن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضه بعضا، جس کا بعض حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ عمارت کیسے بنتی ہے؟ ایک اینٹ، اس کے اوپر دوسری اینٹ، اس کے سائڈ پہ دوسری اینٹ، اینٹیں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس عمارت میں سے اگر ہم ایک اینٹ نکال دیں تو کیا ہوگا؟ باقی اینٹیں بھی آہستہ 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 ہرنا شروع ہو جائیں گی، حرکت شروع ہو جائے گی، کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو مؤمن کو تو ایسا ہونا چاہیے جیسے دیوار ہوتی ہے، دیوار میں اینٹیں ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو پکڑنے کا اور ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ بنتی ہیں، ہٹ نہ جائیں، دوسروں کے لیے قوت کا ذریعہ بنے۔ مؤمن کو بتایا گیا کہ دیکھو دوسرے مؤمنوں کے لیے نفع کا، قوت کا، راحت کا ذریعہ بنو۔ المؤمن للمؤمن كالبنيان، مؤمن کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ مؤمن کے لیے عمارت کی طرح ہے، یشد بعضه بعضا، جس کا بعض حصے کو قوت پہنچاتا ہے۔ مفہوم واضح ہے۔ وشبک بین اصابعه، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کے انگلیوں میں ڈالیں۔ یہ ہے ایک ہاتھ کی طرح، ایک طرف کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، یہ اگر دونوں ہاتھ کی انگلیاں ہم کھول لیں اور انگلیاں کھولنے کے بعد ادھر کی انگلیاں ادھر ڈال دیں تو یہ تشبیک کہلاتا ہے، یہ تشبیک کہلاتا ہے۔ شبکا بین اصابعہ، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں، یہ ہے جیسے اینٹیں ہوتی ہیں نا، جس طرح اینٹیں ہوتی ہیں، دیوار ہے، عمارت ہے، اس کی اینٹیں ہیں، وہ ایک دوسرے میں اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح مؤمنوں کو آپس میں جڑ کر ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ بننے والا ایسا ہونا چاہیے۔ اور اگر مؤمن دوسرے کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہو تو قوت تو کیا، صرف ہم کہتے ہیں نکل بھی جائے نا اس سائڈ پر تو ہمیں راحت مل جائے، نکلتا بھی نہیں بلکہ تکلیف کا ذریعہ ہو، تو میں نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ من شر الناس، بدترین شخص ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں ہم اس بدترین شخص والے حالت میں نہ آ جائیں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائیں بہت اچھا ہے، یا کم از کم درجے میں ہم جانوروں کے متوسط درجے میں تو آ جائیں، نہ کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ راحت کا ذریعہ، اپنے کام سے کام، کم از کم درجہ یہ ہے۔ نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے چلنے سے، نہ ہمارے کہیں جانے سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ کم از کم درجہ ہے۔ دوسری روایت، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر فی شیئ من مساجدنا او اسواقنا ومعہ نبل فلیمسک او قال لیقبض علی نصالها بکفہ ان یصیب احدا من المسلمین منها بشیئ، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، روایت کے راوی وہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے کسی مسجد میں سے گزرے، فی شیئ من مساجدنا، کسی مسجد میں سے گزرے یا کسی بازار سے گزر رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ جہاں لوگ ہوا کرتے ہیں، عام طور سے مسجدوں میں لوگ ہوتے ہیں، بازاروں میں لوگ ہوتے ہیں، کوئی ادھر آ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، اور ایسے موقع پر ومعہ نبلن، اس کے ہاتھ میں تیر ہے۔ اس زمانے میں لوگ تیر ساتھ رکھا کرتے تھے، لوگوں کی عادت تھی تیر ساتھ رکھا کرتے تھے، تو تیر ساتھ ہوتا تھا بہت سی مرتبہ، ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی تھی تیر ساتھ رکھتے تھے، جیسے ہمارے بہت سے دیہات کے علاقوں میں ہوتا ہے لوگ چھری تلوار ساتھ رکھتے ہیں، تو تیر ساتھ ہوتے تھے بہت سے لوگوں کے، ہمیشہ سب کے نہیں ہوتے تھے، یہ نہیں کہ ہمیشہ سب لوگ تیر ساتھ رکھتے تھے، اس کو کوئی عمل کرنا شروع کر دے، نہیں، لوگوں کی عادت تھی اور دیہات کے لوگوں میں زیادہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ جو شخص بازار سے، مسجد سے گزر رہا ہو، وہاں جا رہا ہو، اس کے ساتھ تیر ہوں، تو فلیمسک، فرمایا یا لیقبض، فرمایا، راوی کو شک ہے، فلیمسک فرمایا، لیقبض فرمایا، دونوں کا نتیجہ ایک ہے کہ پکڑ لے، اعلیٰ نصالحا، اس کے دھار والا، لوہے والا حصہ، تیر کا آگے کی طرف حصہ ہوتا ہے، اس میں نوک ہوتی ہے، پیچھے لکڑی ہوتی ہے، جیسے چھری ہے، چاقو ہے، ایک طرف پکڑنے کا دستہ ہے اور آگے اس کا دھار والا حصہ ہے، لوہے والا حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوہے والا حصہ ہے وہاں سے پکڑ لے۔ کیوں؟ حالانکہ یہاں انسان کا مقصد کسی کو مارنا، تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ تکلیف غلطی سے کیسے پہنچے گی؟ ایک صورت ہے، ان یصیب احد من المسلمین منها بشیء، کہ کہیں کسی مسلمانوں میں سے کسی کو لگ نہ جائے، چونکہ بھیڑ ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی بھاگتے ہوئے کسی کو نوک لگ جائے گی، تو خامخواہ کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ انسان بن جائے گا۔ اس میں کیا سبق دیا؟ کہ دیکھو، جان بوجھ کر قصدن تو ہم نے تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن غلطی سے بھی کہیں ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کہیں غلطی سے بھی ہم کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائیں، یہ بات خاص طور پہ۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہم سوچ لیں کہ ہمارے ہاتھ میں اگر چھری ہے اور ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اور پکڑ کر ہم جا رہے ہیں جہاں پر لوگ ہیں، ہمارا ارادہ کسی کو مارنے کا نہیں ہے، اور وہ چھری کسی کو لگتی بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو دیکھ کر ڈر تو لگے گا، وہ کہیں ہمیں لگ نہ جائے، لوگ احتیاط کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، بچ رہے ہیں کہ کہیں ہمیں چھری لگ نہ جائے، تو کم از کم لوگوں کے دل میں ڈر تو پیدا ہوگا کہ اچھا، یہ چھری اس طرح پکڑ کے آ رہا ہے، کیا بات ہے، خیریت تو ہے، یا کہیں غلطی سے لگ جائے، یا کہیں جان بوجھ کے کسی کو مار دیں۔ فرمایا کہ یہ تکلیف کا ذریعہ، چاہے سوچ کے اعتبار سے ہو، خوف کے ذریعے سے ہو، کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بننا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی، اگر چھری کسی کو پیش کرنی ہے تو آگے کی طرف دھار والے حصے سے نہ دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پکڑ نہ جائے اور اس کو لگ جائے۔ دوسروں کے لیے انسان بغیر ارادے کے بھی کہیں تکلیف کا ذریعہ نہ بن جائے، یہ سبق ہے اسلام کا۔ اب ہم خود ہی دیکھ لیں مسلمانوں کی اور اپنی حالت، کہ بغیر ارادے کے بھی، بلا قصد بھی کسی کے تکلیف کا ذریعہ ہم نہ بن جائیں، حالانکہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم دوسروں کے لیے جان بوجھ کر تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہوں گے، ہماری زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے۔ بہرحال اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ ہمیں کسی ہمارے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہم کوشش یہ کریں کہ کسی کو ہمارے ذریعے سے راحت پہنچ جائے، بس ہاں یہ بات اگر ہم سیکھ لیں تو ہم نے اسلام کا ایک اہم سبق سیکھ لیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه۔ حضرت نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا مؤمنوں کی مثال ان کے آپس میں محبت، ہمدردی، مہربانی کرنے کے بارے کے سلسلے میں، یعنی مسلمانوں کے آپس میں ہمدردی، محبت، شفقت وغیرہ سے پیش آنے کی، آپس میں جو کرنے کی جو مثال ہے، اس مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے، انسان کا جسم ہے، جیسے جسم ہے کہ جسم کا اذا اشتکا منہ عضو، جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تداعى له سائر الجسد، تو پورا جسم اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، بسحری بیدار رہ کر، والحمہ بخار کے ذریعے۔ کتنی عجیب مثال ہے، اس کو ہم اپنے جسم کے لحاظ سے سمجھیں کہ انگلی پر کوئی زخم لگ گیا، اب زخم لگا ہے انگلی کو، تو انسان یہ سوچے اچھا انگلی کو لگا ہے نا، مجھے اس سے کیا، ایک کنارے میں ہے نا، ایک طرف رہنے دو اس کو سائڈ پہ، ایسا تو نہیں ہوتا۔ انگلی پہ لگا ہے تو پورا انسان کے جسم اس سے متاثر ہے۔ اب انگلی کو لگا ہے، آنکھیں سوچیں کہ اچھا مجھے تو سونے دو، انگلی کو ہی لگا ہے نا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح انگلی کو لگا ہے، اس میں ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے، مثال بڑی عجیب ہے، جب انگلی پہ لگا ہے تو اصل تکلیف تو انگلی ہی میں ہو رہی ہے، آنکھوں میں وہ تکلیف نہیں ہے جو انگلی کو ہے، دوسرے ہاتھ میں وہ تکلیف نہیں ہے جو اس ہاتھ کی انگلی کو ہے، بلکہ اس کے پاس والی انگلی میں وہ تکلیف نہیں ہے جو اس انگلی میں ہے۔ تکلیف اس کی الگ ہے، اس کی الگ ہے، احساس دونوں کا الگ ہے، لیکن تکلیف میں ساتھ تو دیتے ہیں سب، جاگنا ہے تو سب جاگیں گے، پریشان ہیں تو سب کو پریشانی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں جب کسی کے یہاں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف سے ہمیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس تکلیف میں ہمیں بھی اس کا ساتھی بننا چاہیے، یہ خیال کریں کہ اچھا یہ تکلیف ہم تک پہنچتی تو ہم کیا کر سکتے تھے، ہم دوسرے کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں، اس موقع پر کس طرح کسی کا ساتھ دے سکتے ہیں، کس طرح کسی کی تکلیف کو ہم ہلکا کر سکتے ہیں، یہ کوشش کی جائے۔ یہ مسلمانوں کی آپس میں ہمدردی کرنے کے لیے کی مثال ہے، مؤمنوں کی مثال آپس میں ان کی محبت اور مہربانی اور ہمدردی کے سلسلے میں اس طرح ہے جیسے ایک جسم جب اس کا ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تداعى له سائر الجسد، تو پورا جسم اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی بسحر بیدار رہ کر کہ انسان سو نہیں سکتا اس لیے کہ انگلی پہ زخم ہے، بلکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ زخم انفیکشن بن جاتا ہے، والحمہ اور بخار بھی آ جاتا ہے، تو ہوا کیا، انگلی میں لگا تھا لیکن بخار بھی آ گیا، کیوں ہوا، حالانکہ انگلی پہ لگا تھا۔ بس اسی طرح جسم ایک ہی ہے تو ایک کی تکلیف دوسرے کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کو ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ تکلیف ہونا غیر اختیاری چیز ہے، تکلیف ہونا نہ ہونا غیر اختیاری چیز ہے، ہمیں تکلیف وہ نہیں ہوگی جو کسی کے گھر میں اگر میت ہوئی ہے تو ان کے گھر میں جو تکلیف ہے وہ ہمیں نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ان کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں یہ ہم سوچیں، ان کی تکلیف کو ہلکا کیسے کر سکتے ہیں وہ ہم سوچیں۔ آگے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما وعندہ الاقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ فقال الاقرع ان لی عشرۃ من الولد ما قبلت منہم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من لا یرحم لا یرحم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا، आपकी आदत थी बच्चों को बोसा देते थे, बच्चे थे ये, उनको बोसा दिया। वहाँ पर आराब से आए हुए बनू तमीम के एक शख्स अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने देखा कि अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बोसा दे रहे हैं, बच्चे को, इतने बड़े आदमी हैं और छोटे बच्चे को बोसा दे रहे हैं। देहात के लोग उसको तोहीन समझते थे, देहात के लोगों में ये समझा जाता था कि अच्छा ये इतना बड़ा होकर किसी बच्चे को बोसा दें तो तोहीन की बात है। तो अकरा बिन हाबिस रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद थे। अकरा बिन हाबिस ने कहा कि मेरे 10 बेटे हैं, 10 औलाद हैं मेरे पास, मैंने कभी किसी को बोसा नहीं दिया आज तक। यही देहात के लोगों में ये समझा जाता था कि बाप है तो बाप बनकर रहे, बच्चे को बोसा देना तो तोहीन है उसके लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े होकर वो बच्चों को बोसा दे रहे हैं, वो भी अपना बच्चा नहीं, बेटी का बेटा नवासा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और देख कर इरशाद फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। एक आम उसूल बयान फरमा दिया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे को जो बोसा नहीं, बच्चे पर रहम नहीं करता, बड़ों पर रहम नहीं करता, दूसरों पर रहम नहीं करता, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, एक आम उसूल है। एक शख्स ऐसा है जो दूसरों के साथ हमेशा बुराई से पेश आता है, क्या उसको यह उम्मीद है कि लोग उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे? नहीं, बस जब तक उसको कोई ताकत हासिल है, कोई मनसब हासिल है, जैसे दुनिया में हुक्काम के बात होता, मामला होता है ना, ऐसे ही होता है। ताकत की बुनियाद पर वो लोगों से कोई काम करवा लेते हैं, जैसे ही वो हटे तो जेल में जाते हैं बेचारे। तो मन ला यरहम, छोटों के साथ रहमत का मामला, अपने साथियों के साथ रहमत का मामला, अपने बड़ों के साथ रहमत का मामला, जो करता है तो उस पर उसके साथ दुनिया, कहते हैं दुनिया गोल है। जो दूसरों के साथ कमा तदीन हो तो दान हो, जैसा मामला दूसरों के साथ करोगे इस तरह तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा। तो मन ला यरहम, जो दूसरों के साथ रहमत का मामला, हमदर्दी का मामला नहीं करता तो उसके साथ भी हमदर्दी का मामला नहीं किया जाएगा। आर्जी तौर पर लोग कर लें तो कर लें किसी दबाव में आकर, लेकिन लोगों के दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी का जज्बा नहीं पाया जाएगा। बच्चों के साथ भी इंसान हमदर्दी का मामला करे, साथियों के साथ भी, बड़ों के साथ भी हमदर्दी का मामला करे, ये इस्लाम का हुक्म है। बस यही मिसालें चल रही हैं, आगे भी इसी तरह की मिसाल है, क्योंकि मिसालें तो चलती रहेंगी, आगे उसी तरह की मिसाल है। बस इंशाअल्लाह यहीं तक रखते हैं, हमारी ये 4 हदीसें हो गई आज और कुरानी आयत हो गई, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते पढ़ेंगे। सुभानकअल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।